مقصد پر اپنی زندگیوں کو گامزن کرے۔ ہر گفتگو مختلف جگہوں پر الگ پہلو ہے اور پر مختلف پہلوؤں سے کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کربلا اپنے باطن میں اتنے زیادہ چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے کہ کئی سو سال گزر گئے مگر ہر دفعہ کربلا پہ گفتگو نہیں لگتی ہے، اور کربلا ہر ایک زاویے سے ہر ایک شخص کو ایک مقصد اور ایک پیغام دے رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو۔ اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ وہ آیا جو کام کرتا ہے، جس طرح زندہ رہتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو پروردگار کا محتاج سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ دنیا کے معاملات کو دنیا پر ڈپینڈنٹ رہے گا تو وہ کبھی بھی اپنے مقصد کی طرف بڑھ نہیں پائے گا۔ جو آدمی اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خوش ہونے لگ جائے وہ کبھی بھی بڑی کامیابی پر پہنچ نہیں پائے گا۔ کامیابی ہے کیا اور کس طرف ہمیں بڑھنا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے انسان معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ کامیابی کیا ہے، ہر آدمی اپنی ایک تعریف بیان کرتا ہے، ہر آدمی اپنی طریقے سے کامیابی کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن بہترین کامیابی کو کس نے بتایا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ تو وہ ہمیں کہیں اور سے نظر نہیں آتی، وہ ہمیں مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ امام کے اپنے جو کلام ہے، امام کی اپنی جو گفتگو ہے، وہیں سے نظر آتا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کیا کامیابی ہے؟ امام مسجد میں جب ضربت کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی کیا ہے؟ مولا کائنات جنگ احد، جنگ بدر، جنگ قندر، ہر جگہ امام کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ کامیابی ہے۔ لیکن امام کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جب پوری زندگی اس کی اطاعت اور بندگی میں گزر گئی، اب یہ آخری لمحہ بھی اسی کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کامیابی ہے۔ کہ میں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو صرف اس کی رضا کے لیے انجام دوں. اگر میرے کام اس کی طرف مجھے لے کر چل رہے ہیں تو میں کامیاب ہوں. لیکن اگر میرے دنیا میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لوں, بڑی بڑی ڈگری حاصل کر لوں, بڑی بڑی نوکریاں کر لوں, بہت کچھ حاصل کر لوں, مگر رضا الہی اس سے دور ہے, خدا کی طرف بڑھنے کے بجائے میں کسی اور طرف بڑھ رہا ہوں, تو میں کامیاب نہیں ہو رہا. یہ کامیابی ظاہری اور مادی کامیابی ہے. اب اس میں بری بات نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ترقی نہ کریں, دنیا میں کام نہ کریں, نہیں کریں, لیکن میں ان سب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اطمینان نہ پاؤں. اطمینان کس پر پاؤں؟ کہ میرے ان سارے کاموں سے میرا رب راضی ہو. اگر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بن رہا ہوں, میں بہت اچھا انجینئر بن رہا ہوں, میں بہت اچھی پڑھائی کر رہا ہوں, میرا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے, میں کام اچھا کر رہا ہوں, میں سب, لیکن یہ ساری کامیابی کہ میں بہت اچھا بزنس ہے, میں بہت اچھی نوکری کر رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, کما رہا ہوں, لیکن کیا یہ سارے معاملات کیا مجھے خدا کی عبادت سے غافل تو نہیں کر رہے کہیں؟ اگر تو میں کسی بھی حوالے سے غفلت میں ہوں تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے, بلکہ الٹا نقصان میں ہوں میں. کیونکہ آپ دنیا کو, جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں, جس دنیا کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کر لیا, میں نے وہ حاصل کر لیا, تو اتنے سب حصول کے اندر وہ پروردگار کہاں ہے, وہ رب کہاں ہے؟ آپ بولے میں اتنا مصروف ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس سارے اوقات میں خدا کہاں ہے؟ خدا کے لیے کام کہاں ہے؟ خدا کے لیے بڑھنا کہاں ہے؟ تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے. آپ اسکائی اسکریپرز بنا لیں, اب آپ دنیا جس کو کامیاب سمجھتی ہے, بہت بڑا افسر بن جائے, کوئی بہت بڑا منسٹر بن جائے, کوئی پریزیڈنٹ بن جائے, لیکن یہ سب بننے کے باوجود غافل ہو اس کاموں سے کہ جو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہوں, سارے دوسرے کام کر رہا ہوں, تو آپ اس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ یعنی اس نے گویا اپنی زندگی کو بیکار کر دیا جو اسے خدا نے دی ہوئی تھی. کامیابی خدا کی طرف بڑھنا ہے. مشہور جو اللہ کا ولی تھا, عارف تھا, معروف بلخی خرقی کے نام سے مشہور تھا, اپنے بستر پر سویا ہوا ہے اور چھت پہ جو ہے وہ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں, مٹی بھی گری چھت سے, تو شاید خدا میں نیند ہے کچھ, لیکن جب اس نے دو چار کروٹ نہیں دیکھا, مٹی جو ہے وہ گر رہی, تو اس نے کہا محسوس کیا کہ کوئی ہے, کہا کون ہے, تو آواز آئی کہ اونٹ ہو گئے ہیں, اونٹوں کو ڈھونڈ رہا. تو اس نے کہا اونٹ چھتوں میں تھوڑی ڈھونڈے جاتے ہیں, اونٹ تو بیابانوں میں ڈھونڈا جائے گا, دشت میں ڈھونڈا جائے گا, صحراؤں میں اونٹ ہوگا. تو آواز آئی تم بھی جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ تو نہیں ملنے والا. تو اچانک سے اس آواز نے اس کے اندر ایک یقظہ, ایک بیداری پیدا کی, اٹھا. دوسرے دن اپنے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے اور دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا ایک بوڑھا شخص, ضعیف شخص ہاتھ میں چھڑی کو پکڑے آیا, آتا گیا اور آ کر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگ ہنسنے لگے, یہ دربار ہے. کہا یہ مسافر خانہ ہے. تو لوگ اور ہنسنے لگے, غصہ بھی ہونے لگے. اس سلطان کے قریب پہنچ گیا اور اس کے قریب جا کر پہنچا, اس نے اسے پوچھا کہ بزرگ آپ کی کیا چاہیے, کوئی ضرورت ہے, میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں؟ کہا یہ کیا ہے, مسافر خانہ؟ تو آپ برابر والوں کو غصہ آیا, سمجھدار تھا, کہا نہیں. کہا کیوں؟ تو اس بوڑھے نے اس سے پوچھا تم سے پہلے کون تھا یہاں؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے؟ کہا میں اس کے والد. کہا اس سے پہلے؟ کہا اس کے والد. تو کیا یہ مسافر خانہ نہیں ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے. اب یہ سوچنا تھا, یہ ایک اور آگ اس کے دل میں بھڑکی اور وہ شخص باہر چلا گیا, نکل گیا. یہ دوڑتا ہوا پیچھے پہنچا تو کہا آپ کون ہیں؟ ایک رات کی آواز نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے, ایک آپ نے. تو کہا میں خضر ہوں, اللہ کا نبی ہوں میں. تو کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو کہا چلو. کہا ایک منٹ, میں کچھ معاملات طے کر کر آؤں. کہہ رہا کچھ معاملات طے کرنے گئے تو پھر دیر ہو جائے گی. وہ خیر رہ گیا, نکل گیا, اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیابانوں میں نکل گیا, تھک گیا. اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے جو حقیقی مالک ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چوپان کو دیکھا کہ جو جانوروں کو چرا رہا ہے. اس نے جب اس سلطان کی حالت دیکھی, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, حالت ہوئی ہے, تو کہا یہ آپ نے کیا حالت کی؟ کہا اپنا لباس مجھے دے دو اور میرا لباس تم لے, میں یہی کروں گا. عزیزان محترم, ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ اصل میں بعض اوقات سراب ہوتی ہے, دھوکہ. جیسے آپ روڈ پر چلتے ہیں اور دھوپ میں آپ کو سڑک کے اوپر ریفلیکشن نظر آتی ہے اور ہمیں دور سے وہ پانی نظر آتا ہے, جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا, وہ سراب ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں بعض اوقات اس سراب کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے, جبکہ ہم پہنچ نہیں رہے ہوتے. وہ کامیابی اصلی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہوں اور کسی بھی ایج کے دائرے کے اندر ہوں, باپ ہوں, بیٹا ہوں, خاتون ہوں, جو بھی ہے, لیکن اگر وہ اس خلقت کے ہدف کی طرف نہیں بڑھ رہا جس کے لیے پروردگار اسے کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمہیں سوائے بندگی کے کسی اور چیز کے لیے خلق نہیں کیا, اگر بندگی نہیں حاصل کر رہا تو کامیاب نہیں ہے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں. چاہے میں کچھ بھی ہوں کیا فرق پڑتا ہے, چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے میں ٹیچر ہوں, ڈیزگنیشن, آکوپیشن, پروفیشن کوئی فرق نہیں کرتے. جس مقام پر بھی ہو بندہ خدا نظر آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو کائنات کے کیمرے ہیں وہ آپ کو آپ کے سٹیٹس سے نہیں پہچان رہے, وہ آپ کو آپ کے باطن کے وجود سے پہچان رہے ہیں. آپ کیا ہے, آپ کے باطن میں کیا ہے. آپ ظاہر میں بہت اچھے بنے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑی آپ کے پاس کرسی ہے, لیکن اندر کیا ہے؟ اندر کا نظام کائنات دیکھ رہی ہے اندر سے کیسا ہے. اور اسی اندر کی اصلاح کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاء کو بھیجا, اپنے آئمہ کو بھیجا, ہادی کو بھیجا. اور اگر لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا تو لوگ اپنے باطن کو صاف نہ کر پائے. ظاہر میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے, بڑے معتبر لوگ تھے, مگر امام حسین بلاتے رہ گئے, یہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ظاہر میں کچھ بھی تھے, باطن میں انسان نہیں تھے. یہی تھا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے خطبوں میں, جب سامنے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم کے اندر حرام لقمے بھرے ہوئے ہیں. یعنی گویا تم بندگی نہیں کر رہے. جب انسان اللہ کے احکامات کو بجا نہ لائے تو وہ بندہ نہیں ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام. اوبیڈینس, کس کا اوبیڈینس ہے, کس کا غلام ہے؟ تو جس کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے, جس چیزوں پہ عمل کر رہا ہے, جو چیزیں حاکم ہیں, حکومت کرتی ہیں اس کی زندگی کے اوپر, وہ اسی طرح چل رہا ہے. گھر میں باپ حاکم ہوتا ہے, گھر کا نظام اگر باپ کے کہنے پر نہ چلے تو باپ کی کیا اہمیت ہے گھر میں؟ باپ کہتا میرے تو حکومت ہی نہیں ہے, میرے کو بات ہی نہیں سنتا, ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کر رہا ہے, تو وہ باپ ولی ہے, سرپرست ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے مرضی سے چل رہا ہے. اور اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں, تو گھر تو چھوٹی سی مثال ہے, ایک کمپنی ہو, کمپنی میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوں, اس کے مختلف ہیڈز ہوں, اور ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہو, اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی بات ہی نہیں سن رہا, اپنے مینیجر کی بات ہی نہیں سن رہا, تو کیا وہ نظام چل پائے گا؟ کیا وہ کمپنی چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. بہت وہ تنگ آ کے کمپنی اس کو کیا کرتی ہے؟ نکال دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں کر رہا. جس کام کے لیے ہم نے اسے رکھا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا, تو فائدہ کیا ہے اس کے؟ مگر خدا کتنا رحمان ہے, ہم کتنی غفلتیں کرتے ہیں, کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, مگر وہ پھر بھی ہمیں اپنی بندگی سے باہر نہیں نکال رہا, نہیں نکال رہا. وہ پھر بھی کہہ رہا ہاں یہ میرا بندہ ہے, امید ابھی معافی مانگ لے گا, ابھی استغفار کر لے گا, ابھی پلٹ آئے گا. خدا سزا نہیں دے رہا. بچہ ذرا سی غلطی کرتا ہے, ماں باپ فوراً اس کو جو ہے وہ دو تین جو ہے وہ لگا بھی دیتے ہیں اور اس کو فوراً کی فوراً سزا دے دیتے ہیں. جبکہ ہمیں بچوں کی تربیت میں نقطے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بچہ غلطی کرے اور ضد پہ ہو تو اس وقت اس کی اصلاح مت کرے. آغا دولابی کہتے تھے کہ بچہ بالکل درخت کی مانند ہے، درخت خزاں اور سردیوں میں اس کے تنے اور اس کی شاخیں سخت ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائیں گی، بہار کا انتظار کریں پھر درخت کو جو ہے وہ کاٹیں. بچہ بالکل ایسے ہی ہے، بچہ جب غلطی کرے ضد پر ہو تب آپ اسے ڈانٹتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں وہ ٹوٹ جائے گا، اس کی تربیت نہیں ہوگی. جب وہ نارمل ہو، جب وہ اس قابل ہو جائے، جب وہ بات سننے کے لائق ہو تب آپ اسے کہیں گے بیٹا آپ نے اس وقت غلطی کی تھی، آپ نے اس ٹائم یہ کام جو کیا تھا مناسب نہیں. وہ شرمندہ ہوگا، خود شرمندہ ہوگا، معافی مانگے گا. یہ تربیت کے پہلو ہیں، لیکن پھر بھی ہم بے صبرے ہیں، ہم بہرحال ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے، ہمیں فوراً نافرمانی کیوں کی، بات کیوں نہیں سنی، یہ کیوں نہیں سنا، وہ کیوں نہیں سنا. مگر وہ صبح سے لے کے شام تک، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ، میں کتنی نافرمانی کرتا ہوں، کتنی اس کی غلطیاں کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ رات سے پہلے مجھے وہ سزا بھی دے دیتا، مگر وہ نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، کیونکہ وہ عزیز ہے، مگر ہم نہیں سمجھ رہے اس کی اس بات کو. وہ اسی اس میں ہے کہ یہ ابھی پلٹ آئے، رات کو پلٹ آئے، صبح پلٹ آئے. اس لیے اس نے ہمیں پانچ وقت کی نماز دی کہ چلو ایک چھٹ جائے دوسری میں تو آئے گا، دوسری چھٹ جائے تیسری میں تو آئے گا، کسی نماز میں تو وہ مجھے سجدہ کرے گا، کہیں تو وہ مجھے پکارے گا کہ میں اس کا رب ہوں. وہ ہماری طرف اس طرح دیکھتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں، اتنے مگن ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ پوری دنیا اس نے کیوں بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ کربلا بندگی کا معراج ہے. کربلا کو دکھا کر امام حسین نے بتایا دوسری مخلوقات کو بھی کہ پروردگار نے اس عظیم مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا تھا کہ جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی خدا کی بندگی کر رہا ہے. گھر والا یہ تو ہمیں پسند دے گی، تم جس حالت میں، جتنی تمہاری زندگی میں مشکلات ہو مگر تمہاری زندگی خدا ہی کی طرف بڑھنی چاہیے، چاہے تمہیں جتنا کچھ قربان کرنا پڑ جائے مگر پھر بھی تمہیں خدا کی بارگاہ میں شکوا نہیں کرنا، سجدہ کرنا ہے. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، امام کی خدمت میں آیا، امام نے پوچھا مشکل پڑتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا مشکل پڑتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں ہم پر جب مشکل پڑتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، یہی ہم میں اور تمہارے میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ مشکل خدا کی طرف سے نعمت ہے، فضل ہے. آیت اللہ نخود کی اسوانی جو کہ کم مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں لگا، امام کے حرم میں دفن ہے، ایک اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور گریا کر رہے ہیں. شاگرد نے پوچھا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرے مقام بڑھا دیا ہے. تو کہا اس میں گریے کی تو بات، اس میں تو خوش ہونا چاہیے. کہا میں گریا اس لیے کر رہا ہوں جو مجھے اس سے پہلے مقام دیا تھا اس میں جب کوئی میرے پاس پریشانی لے کر آتا تھا میں دعا کرتا تھا اس کی پریشانی ہٹ جاتی تھی، لیکن اس مقام پہ مجھے آگے سمجھ میں آیا وہ اس کی پریشانی خدا کی طرف سے امتحان نہیں تھا، خدا کا فضل تھا اس کے اوپر، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا. ہمیں نہیں پتہ ہم جس میں زندگی کو، جہاں ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن بالکل ڈفرینٹ ہے وہاں ہماری مشکلات کی ڈیفینیشن بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم جس کو مصیبتیں کہتے ہیں، ہم جس کو پریشانیاں کہتے ہیں زندگی میں، اصل وہ پریشانی نہیں ہے، وہ خدا ہمیں آزما رہا ہے. کیوں آزما رہا ہے؟ تاکہ دیکھے ان میں سے میرے اچھے بندے کون سے ہیں، یہ صبر کتنا کرتے ہیں، یہ تحمل کتنا کرتے ہیں، یہ شکر کتنا کرتے ہیں، اور یہ ان سب پریشانیوں میں میری طرف کتنے متوجہ ہیں. خدا یہی چاہتا ہے. اور خدا کو کیا پرابلم ہے مجھے آپ بتائیں؟ خدا کسی کو مثلا اولاد نہیں دیتا، خدا کسی کو روزگار میں تنگی پریشانی دیتا ہے، کیوں ہے؟ خدا کے لیے وہ خزانوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے. खुदा असल में ये देखता है कि इस बंदे को अपनी तरफ लाना कैसे है। जब उस परेशानी को वो परेशानी नहीं समझेगा, वो परेशानी उसके लिए ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि परेशानी का ताल्लुक आपके एहसास से है, दर्द का ताल्लुक किस से? महसूसात से। वो अगर दर्द महसूस दर्द हो, चोट लगी भी है, लेकिन आपको कोई और चोट लग जाए, कोई और गम हो जाए, तो आपको दर्द क्या हो जाता है? भूल जाता है। जब आपको एक परेशानी और गम और एक चीज़ में मुब्तला हूँ और आपको पता चल जाए कि ये गम और मुब्तला मुझे परवरदिगार के करीब कर रहा है, तो वो दर्द और परेशानी ख़त्म हो जाती है। वो क्यों इंसान परेशान होता है, क्यों इंसान मुश्किल होता है? इंसान बड़े बड़े औलिया है खुदा के पास जब मुश्किल आती थी, इन मुश्किलात को वो अल्लाह की तरफ बढ़ने का वसीला समझते थे। अल्लामा तबतबाई जिन्होंने तफसीर उल मीज़ान लिखी, वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद आयतुल्लाह काज़ी तबतबाई उनके साथ था, मैं मुझे पैसे चाहिए थे कि मैं वापस जाऊँ नजफ से, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा अपने उस्ताद के पास जाता हूँ, कुछ कर्ज ले लेता हूँ। कहते मैं अपने उस्ताद के पास गया, उसी वक्त उनका बच्चा आया और उसने कुछ खाने के लिए, कुछ चीज़ लेने के लिए पैसे मांगे, तो उन्होंने दोनों जेब हाथ अपनी जेब में डाले और बाहर निकाला और कहा मेरे पास कुछ नहीं है बेटा जो मैं तुम्हें दूँ इसके लिए। कहा इतने बड़े आलिम थे, झूठ भी नहीं बोल रहे थे कि नहीं है बच्चे को नहीं, जैसे हम कहते भाई नहीं है पैसे 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 होते हैं लेकिन हम बच्चे को ये नहीं कहें, झूठ ना बोले बच्चों से पैसे नहीं है। अरे बेटा ये अभी आपके लिए मुनासिब नहीं है, ये मैं आपको दिला नहीं सकता। हम बात अगर छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे होते हैं अपने बच्चों से। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मगर मैंने उनके चेहरे पर देखा कि उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तरफ से इस बात को अपना फजल करम समझते थे खुदा का, कि खुदा ने अगर नहीं दिया खुदा बेहतर जानता उसको देना कब। ये कमाल कैसे इत्मीनान हासिल करे? वो तब हासिल कर सकता है जब वो अपने आप को उस वजूद के आगे देखे वो है क्या। अंतुमुल फुकारा, तुम सब मोहताज हो, फकीर हो, किसके आगे? उसके आगे, अल्लाह के आगे। वो ही गनी है, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है और हम सबको उसकी जरूरत है, हम सब। लेकिन वो कहाँ है जिंदगी में? हम कितना उसको याद करते हैं, उसका जिक्र कितना करते हैं। जिक्र नूर नजर मूसा, हजरत मूसा हदीस सुनानी है और भरत मुझे कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में। हजरत मूसा परवरदिगार ने कहा तुम मेरे लिए क्या करते हो? कहा मैं आपके लिए नमाज पढ़ता हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ, मैं फलाना काम करता हूँ, ये करता हूँ। परवरदिगार ने हजरत मूसा कहा मूसा तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज तो दीन है, दीन है, नमाज पढ़ोगे तो दीनदार रहोगे, मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। फलाना काम करते हो तो ये तो तुम्हारे अपने लिए कर रहे हो, रोजे रखते हो तो तुम जहन्नुम की आग से बच रहे हो, फलाना काम करते हो तो तुम फलाने लिए हो, मेरे लिए क्या है? ये तो सब तुम अपने लिए कर रहे हो। आप बोले हम तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो वाजिब है, नमाज तो आप पढ़ेंगे तो कोई सवाब थोड़ी मिलेगा। और घबरा गए, बोले मौलाना एक ही तो चीज़ करते हैं, वो भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? हाँ हाँ भाई, वाजिब अदा करने पर कोई सवाब थोड़ी है, वाजिब तर्क करने पर गुनाह जरूर है। वाजिब वाजिब है, सांस लेना क्या है? वाजिब है, नहीं लेंगे क्या होगा? मर जाएंगे। तो नमाज ऐसी ही है, नमाज तो वाजिब है, ये तो आप नहीं पढ़े तो गुनाह है, पढ़ना तो कोई सवाब नहीं है। तो आप क्या क्या है ऐसा ज़िंदगी में जिसे कहें परवरदिगार तेरे लिए है? नमाज तो बात होगा, मैं तो जैसे अपनी आदत से पढ़ता हूँ, छूट जाए तो परेशान हो जाता हूँ, भाई पढ़ी नहीं, पढ़नी है, और पढ़ता भी हूँ तो कैसे पढ़ता हूँ? अल्लाह अकबर करता हूँ और पता नहीं क्या क्या करता हूँ, रकातें भी भूल जाता है आदमी, बात सजदे भी भूल जाता है। इसलिए कहते हैं जमात से इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, कम से कम मौलाना की तो नमाज कबूल होगी, बाकी उसी चक्कर में सबकी हो जाएगी कबूल। ये ज़रूरी है कि इंसान बहरहाल, अब मेरी तो नमाज ही ऐसी है, मैं अल्लाह अकबर करता हूँ पूरी दुनिया के मामला आना शुरू हो जाते हैं नमाज के अंदर, फिर नमाज ख़त्म हो जाती है। तो मैं खुदा के लिए क्या कर रहा हूँ और मैं वो नमाज कैसे पढ़ूँ जो वाकई उस तरह हो, वैसी पता नहीं हो ना हो। एक सजदा अगर आदमी, मासूम का कौल, अगर एक सजदा आदमी वैसा कर ले जैसा खुदा चाहता है, वो एक सजदा ही उसकी ज़िंदगी काफ़ी है। इसलिए कहते हैं कि इंसान नमाज معراج ہے مومن کی. یعنی انسان جب وضو کرنے جا رہا ہے اس وقت سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں اس کے, طہارت, پاکیزگی, باطن. کہاں جا رہا ہے, کس سے ملاقات پہ جا رہا ہے. ابھی آپ کسی بڑے شخص سے ملنے چلے جائیں, آپ کپڑے وپڑے دیکھیں گے, آفس میں جا رہے ہیں, ٹائی صحیح کر رہا ہے آدمی, کپڑے شرٹ صحیح کر رہا ہے, بڑا اپنے جوتے صاف ستھرے ہوں. کیوں جی, باس ملنے جا رہے ہیں آج, سی او سے ملنا ہے آج, اور جو کائنات کا مالک ہے اس سے ملنے کے جا رہا ہے, اس کے لیے کیا کر رہا ہوں. جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب خوب نماز پڑھو, لباس اچھا پہنو, خوشبو لگاؤ, کنگھی کرو, یہ سارے کام کر کے جاؤ. میں نے تو ویسے پڑھ لی تو ٹھیک ہے, ایسی ٹھیک ہے. ملاقات کہاں ہے, ملاقات گفتگو کہاں ہے پروردگار سے, میری زندگی میں خدا کہاں ہے. کربلا میں اور کیا تھا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کربلا میں؟ کربلا میں کیا ہے, کیا ایسی چیز ہے جسے امام حسین جس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں, کیا ہے کربلا میں؟ اس مالک کے سوا کربلا میں اور ہے کیا؟ اس لا الہ الا اللہ کو بچایا ہے حسین نے. یہ لا الہ الا اللہ میری زندگی میں کہاں ہے, یہ میری ذمہ داری ازانے ہو تو وہ مجلس ہمیں اسی طرح متوجہ کرتی ہے. مجلس ہمیں پروردگار کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین پورے کاروان کو کربلا لے کر پہنچے اس لیے ہیں کہ تا قیامت تک کی بشریت کو جب بھی کسی نظام یزیدیت کا یا کوئی بھی نفس انسانی بھی گمراہ کریں گے, یہ حسینیت اس شخص کو بچا کر خدا کی طرف لے جائے گی, خدا کی طرف. نظام الہی نظام ہے, دنیا کا نظام نہیں ہے, الہی نظام ہے. الہی نظام کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب خدا ہی نہیں ہو میری زندگی میں تو میں خدا کے نظام کو کیسے لے کر آؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. جب آج میں خدا سے محبت نہیں کرتا, خدا کا ذکر نہیں کرتا, خدا کے لیے لوگوں کو معاف نہیں کرتا, خدا کے لیے لوگوں سے محبت نہیں کرتا, خدا کے لیے اپنے رشتوں کو قائم نہیں رکھ رہا, خدا کے لیے اپنی نگاہوں کو شرم سے جھکاتا نہیں, میں کر کیا رہا ہوں؟ کہ مجھ سے یہی نہیں ہو رہا, اور میں پھر یہ انتظار کر رہا ہوں کہ وہ خدا کا آخری بندہ جو پردے کے اندر ہے وہ آئے گا اور وہ خدا کے نظام کو حاکم کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آج میری زندگی میں نظام نہیں ہے خدا کا, تو میں کل اس نظام کے لیے کام کیسے کروں گا جو اللہ کا نظام ہوگا؟ پہلی چیز ہی معرفت پروردگار ہے. جس پروردگار کے لیے امام حسین نے سب کچھ کیا, اور امام حسین نے پوری دنیا کو یہی تو بتایا بشریت کو کہ دیکھو وہ اتنی عظیم ہستی ہے, اس عظیم ہستی کے لیے میرا علی اکبر کچھ نہیں ہے, میرا علی اصغر کچھ نہیں ہے. وہ اور اس کا دین باقی رہ جائے چاہے حسین رہے یا نہ رہے. یہ کیا ہے امام حسین؟ ہم اپنی زندگی میں کیا سیکریفائس ہے, ہماری زندگی میں کیا قربانیاں ہیں؟ ہم کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, ہم سے تو ہمارے تو کچھ کہہ دے تو ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا زندگی میں, اس نے بات کیسے کی, اس نے فلانا کیسے سوچا. بھائی آپ کو گزر جائے زندگی, کتنے دن کی زندگی ہے؟ چار دن کی زندگی ہے, وہ بھی ایسی ہے, اس میں ہم اتنی ناراضگیاں, اتنی لڑائیاں, اتنی اسٹوریاں, اتنی کہانیاں, اور انسان بھولے جا رہا ہے, بھولے جا رہا ہے. ایسے زندگی گزاریں گے امام زمانہ کے لیے؟ آیت اللہ حسن زادہ حاملی کے جو بہت بڑے بزرگ فلاسفر بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا کاملہ عطا فرمائے, وہ چھٹیوں میں گرمیوں کی جو ہے وہ شمالی علاقوں میں چلے جاتے تھے, کیونکہ گرمی بہت ہوتی تھی کمبھ میں, تو وہاں جا کر پڑھائی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. کیونکہ داماد نے بیان کیا کہ ایک دفعہ وہیں گئے ہوئے تھے سر, گرمیوں کی چھٹیوں پڑھ رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے, بچے شور کر رہے تھے, انہوں نے بچے کو ڈانٹ دیا بچوں کو. اب ان کا ڈانٹنا اور ہمارے ڈانٹنے میں یقیناً بڑا فرق ہوگا, آیت اللہ ڈانٹیں گے کیسے ڈانٹیں گے, ہم کیسے ڈانٹیں گے؟ اچانک سے تھوڑی بات ان کا احساس ہوا کہ یہ انہوں نے غلط کیا, بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. یہ گلٹ پیدا ہوا, وہاں سے نکلے اور بس میں بیٹھے اور اپنے استاد کے پاس چلے گئے تبریز, جو ان کے استاد تھے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، علامہ طباطبائی کے بھائی تھے. جیسے ہی ان کے گھر گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کچھ کہا نہیں، ان کو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ رات کو خواب میں استاد آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسن الہی کو، حسن زادے کو کہنا کہ اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہوں. کیا کیا بچوں کو ڈانٹا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ ہم گھر میں کوئی چیز ہمارے نمک زیادہ ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے، تو ہم تو ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کتنا تبدیل ہو جاتا ہے شخص اچانک سے، باہر کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنے احترام سے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے مسجد میں، ہاں بارگاہ، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پہچان نہیں رہا کہ زندگی ہر جگہ مانیٹر ہو رہی ہے اور ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے یہ کیسا ہے، اور جہاں جہاں یہ اچھا ہوگا وہیں وہیں سے اس کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے. صرف مجمع میں اچھا ہونا شرط اور کمال بھی نہیں ہے. مجمع میں، مجمع میں اچھا انسان ویسے مجبوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے، وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے، یہ کیا دیکھیں گے. بعض اوقات آدمی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشہور ہے نا، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، اچانک سے کوئی آواز آئی تو نماز لمبی ہو گئی، سجدے لمبے، رکوع بھی لمبا، قنوت بھی لمبے پڑھ رہے ہیں. اب جب نماز ختم ہوئی تو اندر ہوگا بھی دیکھا ہوگا کسی نے کہ بھائی بڑی بات، مڑ کر کیا دیکھا، مسجد میں بلی آ گئی. یعنی کیوں؟ یعنی کسی اور کی وجہ سے یہ نماز تھی، خدا کی وجہ سے. لوگوں کے سامنے بڑا بہت اکبر کرتا ہوں، بعض اوقات میں گھر میں گھر صورتیں، تلفظ، سجدے، کمال تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں سجدے میں گر جا کر گر جا، یہ کمال ہے. اس کمال کو ڈھونڈے ہیں، کیوں نہیں میں گریا کرتا سجدے کے اندر، کیوں نہیں مجھے رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو میں سجدے میں کیوں نہیں پڑتا ہوگا، کیوں مجھے پتا سے نہیں. مگر کیا مجھے یقین نہیں کہ شدید کمی ہے میری زندگی میں، نہیں ہے میرے پاس خدا. جبکہ رسول خاک میں مدینہ کے رخسار کو رکھ کے رات کو رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابقا، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے، پلک چمکنے لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. میرے پروردگار رسول کی ازواج کہہ رہی، یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء، آپ کے صدقے میں معاملہ ہے سارا کائنات کا، آپ کو کیا ضرورت ہے سب کہنے کی؟ کیا فرمایا رسول نے؟ مگر میں خدا کا شکر گزار بننا نہ بنوں. ہر شخص کو اپنی بندگی عبودیت دکھانی ہے. جنگ صفین، جنگ جمل میں صحابی آیا سوہان مولا کائنات کے پاس، کہا مولا اجازت دے، کس چیز کی اجازت دے؟ کہا مجھے جنگی. کہا ابھی تمہارا بھائی شہید ہوا ہے، ابھی تمہارا بھائی شہید ہوا. کہہ رہا وہ اپنے حصے کے لیے شہید ہوا ہے، مجھے اپنے حصے کے لیے کام کرنا ہے. کہا کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں مولا وصیت ہے. کہا جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے غسل مت دیجیے گا. ویسے بھی شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دے بھی دیں تو کہہ رہا مجھے غسل مت دیجیے گا، مجھے اسے خون کے ساتھ دفنائیے گا تاکہ میں روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر بتاؤں کہ یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے تھے انہوں نے کیا کیا. کیوں؟ خدا، خدا سے ملاقات، خدا چاہتے، خدا ملے. ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے، خدا نہیں. ہم مجلس بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، گریا بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، صحیح ہے، یقیناً اس کا اجر بھی خدا کا. رب نہیں، سب ہے رب نہیں. اور وہاں کربلا میں صرف رب تھا، تبھی تو وہ سارے جلوے پوری دنیا طاقت لگا رہی ہے, طاقت لگایا پوری دنیا نے, تاریخ نے, حکمرانوں نے, بادشاہوں نے, کہ کسی طریقے سے کربلا چھپ جائے. نہیں چھپا پائے. کیوں نہیں چھپا پائے؟ کیونکہ جلوے الہی تھے, جلوے الہی تھے. اپنے وجود کو ضم کر دیا تھا امام حسین نے خدا کے وجود کے لیے, خدا کے لیے, کہ میں نہ رہوں, نہ میری اولاد رہے, نہ میرے دوست رہے, کچھ نہ رہے, مگر خدا رہے. اور یہ پھر خدا کا کرم کہ جب امام حسین نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے دیا تو پھر خدا نے سارا کچھ اپنا حسین کو دے دیا. یہی تو وجہ ہے آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائیں, خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. زیارت کرنے جائیں تو زیارت کا کیا ثواب ہے؟ زیارت اتنی حدیثیں ہیں کہ انسان کیا بیان کرے, کتنا بیان کرے, کم میں بیان کرے, کہ جو امام حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کے وہ بالکل ویسے جیسے جب زیارت کر کے واپس آتا ہے بالکل ایسے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی کیا؟ یعنی سارے گناہ ختم ہو گئے. یہ زیارت, ہاں کہا جو زیارت کرنا چاہتا ہے, 4000 ملائکہ معمور ہیں اس کو کربلا کے دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں. پھر جب وہ مریض ہو جاتا ہے تو یہ 4000 ملائکہ اس کی تیمارداری کرتے ہیں, اور جب یہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ظاہر ہے. بولے ظاہر تو دودھ کی بات. ایک شخص تھا جو کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا, دیکھا کاروان آ رہا ہے دور سے, آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے؟ روز محشر ہے, قیامت ہے, گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچانک سے آواز آئی, اسے چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا اسے چھوڑ دو, اسے جنت میں جانا. اور یہ تو چور ہے, یہ تو لوگوں کو نقصان دیتا ہے. کہتے ہاں مگر اس کے اوپر خاک پائے, یعنی امام حسین کے زائروں کے قدموں کی خاک بیٹھ چکی ہے. کیوں؟ کیوں جب اٹھا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کاروان زیارت کا تھا, گزر کے جا رہا تھا. جس زائر کے قدموں کی خاک جہنم سے بچا گئے تو خود امام حسین کیا کریں گے؟ یہی تو ہے حدیث میں ہوتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جنت میں لے کے جایا جائے, مگر وہ نہیں جائیں گے جنت, وہ واپس آ جائیں گے. پھر وہ واپس آ جائیں گے, جنت شکوا کرے گی کہ کیوں ایسا, کیوں ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو آواز آئے گی ان کی جنت, ان کو اس جنت کی ضرورت ہے. جہاں امام حسین ہے وہیں ان کی جنت ہے. اس لیے تو آپ جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں لے کے جائے, خاص طور پر اربعین کی زیارت نصیب فرمائے ہم لوگوں کو. آپ جائیں, آپ نہ آپ کے اپنے وجود سے نکلے گا کہ میں کسی جنت میں آ گیا ہوں. واقعی چونکہ جب جنت میں جاتا ہے انسان تو جنت میں جاتے ہوئے جنت میں صرف صاف چیز جائے گی, جنت میں ملاوٹ والی چیز نہیں. مثال کے طور پر جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا, جنت میں ریاکاری نہیں جائے گی, جنت میں تکبر نہیں جائے گا, جنت میں غیبت نہیں جائے گی, جنت میں تہمت نہیں جائے گی. کیوں؟ وہ جنت کی چیزیں نہیں, یہ تو جہنم کی چیزیں. جنت میں صرف سچا شخص جائے گا, مومن جائے گا, پاک ہوگا. کربلا بھی یہی مانگ رہی ہے کہ کربلا بھی انہی کا منتظر ہے کہ جو صاف اور پاک ہو وہ کربلا آ جائے. اور اگر تم آ ہی گئے ہو تو ہم تمہیں جاتے وقت صاف کر دیں گے, جاتے وقت صاف کر دیں. اب یہ تمہاری زندگی ہے, اب تم اس کو دوبارہ کیسے گزار. دیکھیں کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے, کربلا وہ بھی پہنچے تھے سامنے والے. کربلا پہنچ کر امام کی طرف ہونا یہ کمال ہے. انسان کربلا پہنچے, کربلا میں کھڑا ہوا ہے, کہاں جاؤں میں, کہاں جاؤں, ادھر دنیا, ادھر جائیداد, ادھر ڈیزگنیشن, ادھر اسٹیٹس, ادھر ادھر شہادت, ادھر قربانی, ادھر احسار, کہاں جاؤں. آج بھی کربلا برپا ہے دنیا کے اندر, آج بھی کربلا برپا ہے, آج بھی ظلم
بھرا ہوا ہے کائنات میں، آج بھی ظالم ظلم کر رہا ہے، آج بھی مظلوم ہے، آج بھی حق اور باطل کی لڑائی لگی ہے پوری دنیا کے اندر، میں کہاں ہوں؟ نہیں، میرا کیا کہنا ہوتا رہا دنیا میں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میری دکان چل رہی ہے، میرا اسکول چل رہا ہے، میرا کیا فرق؟ پھر آپ ہم کربلا نہیں سمجھے، کربلا میں نیوٹرل کوئی نہیں ہے عزیزان محترم، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، کربلا میں جس نے امام کا ساتھ نہیں دیا، یہ بولے نہیں میں ادھر بھی ساتھ، نہ وہاں پر خاموشی بھی جرم ہے، وہاں جرم ہے، اصل خاموش ہے نا، جرم کیا، رک کھڑے رہے جرم کیا، کامیابی صرف اسی میں تھی کہ ادھر آتے اس کے بعد جو بھی ہوتا جیسے بھی ہوتا وہی کامیاب ہوا ہے، جو چھوڑ کے گیا، جو امام کو چھوڑ کے گیا ہے کیا وہ کامیاب ہوا ہے؟ جو امام کی طرف نہیں آیا، جو راستے میں امام بلاتے رہے جو نہیں آیا وہ کامیاب ہوا ہے؟ جن کو امام بلاتے رہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے، کیا وہ کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب کون ہوا؟ جو امام کے ساتھ تھے، جنہوں نے اپنے وجود کو امام پر قربان کر دیا وہ کامیاب ہوا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا اپنے وقت کے امام کے وجود پر اپنے وجود کو قربان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہوں؟ کیا ہمارا امام نہیں ہے؟ یا لیتنی کنتو معاکم فافوزو، کاش آپ کے ساتھ ہوتے کامیاب ہو جاتے. وہ امام کہیں گے کاش کیوں کہہ رہے ہو، میرا بیٹا تمہارے درمیان میں ہے، تم کیوں نہیں اس کے لیے کچھ کرتے؟ میں کیا کروں مولانا صاحب، میں کیسے کروں؟ کیسے کروں؟ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو امام کے لیے استعمال کریں. آپ اچھا آپ کا قلم ہے، آپ لکھیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں بولیں، آپ اگر اسپیشلسٹ ہیں کسی فیلڈ میں آپ وہ کام کریں، اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں اس کو اچھا کریں، ہر چیز کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ کل کو وہ امام کی حکومت میں اپنا حصہ ڈال سکے. چاہے کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بڑائی ہے، کوئی مونچی ہے. کتنے واقعات ہیں ایسے ایسے لوگ تھے جو امام کے ملتے تھے، مونچی ایسے تھے جس سے ہر ہفتے امام ملتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امام خود فرماتے ہیں کہ اگر اپنے وعدوں میں سچے ہو جاؤ، اپنی باتوں میں سچے ہو جاؤ، ہم خود تم سے ملنے آئیں گے، خود ملنے آئیں، خود اس مقام پر پہنچے کہ انسان جو ہے وہ پہنچے. سید مہدی بحر العلوم کہ جن سے امام کتنی ملاقاتیں ہیں، مکہ حج کرنے گئے، اور زمانے میں سواری نہیں ہوتی تھی کہ آج گئے تو دس دن میں واپس آ جائیں گے، وہاں لوگ جاتے تھے سالوں لگ جاتے تھے. یہ سید تھے، بڑی بڑی شخصیت تھے، چلے گئے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے غلام کے ساتھ. اب جو آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی مشکل لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، جو تھا وہ دیتے رہتے. ایک دن غلام نے کہا، سید اگر یہ سب کچھ دیتے رہے تو ہمارے پاس واپسی کا کچھ بچنا نہیں ہے. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائے گا، وہی ہوا، ختم ہو گیا. کچھ تھوڑی دیر میں غلام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار آیا اور سید دوڑتے ہوئے باہر گئے اور ان کے گھوڑے کو پکڑا، وہ اترے اور وہ عرب جوان آیا اور یہ بڑے ادب اور احترام سے پیچھے پیچھے اور دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھے. کہہ رہا میری طرف اشارہ کیا، مت آیا، بیٹھے رہے ادب سے بیٹھے رہے اور پھر وہ اٹھے اور یہ ان کے پیچھے پیچھے ان کو خدا حافظ. اور میں پریشان ہو گیا کہ ہمیشہ لوگ تو بڑے احترام سے سید کے پاس آتے ہیں، یہ کون ہے جس کے لیے سید اتنا احترام کر رہا؟ خیر سید نے مجھے ایک پرچہ دیا، بولا یہ حوالہ ہے، فلانے بازار میں فلانی جگہ جاؤ گے، ایک دکان ہے، اس کو یہ حوالہ دینا، وہ تمہیں مال دے دے گا. اب یہ بازار ڈھونڈتا ڈھونڈا پہنچا، اس نے دیکھا کہ دکان پہ پہنچ گیا، اس کو یہ دیا. اس نے کہا جتنی بوریاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور سکے، کہہ رہا میں جتنی لا سکتا تھا میں نے لے گیا بھر بھر کے. اب میں تعجب کر رہا ہوں کہ یہ کون تھا جس کا حوالہ ایک تو ایسا، اور وہ ہے کون کہ سید اس کا احترام کر رہا ہوں. تو کہہ رہا دوسرے دن میں بازار گیا کہ میں دکاندار سے پوچھوں، کہہ رہا میں دکان ڈھونڈتا رہا، مجھے وہ دکان نہیں ملی بازار کے اندر. میں جہاں جاتا تھا وہاں دکان کہاں چلے گئی؟ جب میں تھک کے واپس آیا تو مجھے سید نے کہا دکان ڈھونڈنے گئے تھے. میں نے کہا میں نے کہا سید میں کہا وہ وقت کے امام تھے. وہ وقت کے امام تھے اور کس طرح سید اس مقام پہ پہنچے. آیت اللہ شیخ امی کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا ان سے کہ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے مگر آپ کے اتنے درجے اتنے کرامات, کہا جس کو امام اپنے سینے سے لگا لیں اسے پھر کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں اجلال محترم کہ ہمیں امام اپنے سینے سے لگائیں, ہمیں ہمارے سروں پر امام ہاتھ رکھیں. لیکن جب ہم بندگی کی طرف بڑھیں گے, اپنی زندگی کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے تو ہی وہ, کیوں؟ کیونکہ وہ جو شخص آنے والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اب اللہ کے نمائندے کو چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی میں کیا رہ جائے گا؟ اللہ نے مانگا بارہ میں آپ کو جائے مدد دی. کربلا میں یہ تو ہوا, اللہ کے ولی کو چھوڑ دیا اور پھر کربلا کا جو معرکہ ہوا. صاحب آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں تو پھر آپ شروع حضرت گیا کاروان کوفہ اور کوفہ کی مصیبتیں اور کوفہ کی گلیاں, وہی کوفہ ہے جہاں پر ایک دور تھا جب امام کی حکومت تھی. تو جب یہ اہل بیت آئے ہیں تو یہ دن میں پہنچے تھے اور کہتے ہیں ان کو روک کر رات کو کوفہ میں داخل کیا. کیوں؟ کیونکہ پردہ دار بیویاں تھیں نا, رات کو لے کر آئے. اور 61 ہجری میں کیا ہوا, یہ رات کو پہنچے تو دن کا انتظار کیا گیا تاکہ لوگ جمع ہوں, تماشا دیکھیں, ہاتھوں میں پتھر اٹھائیں. اللہ اکبر, ظلم. سلام سنا آپ نے پارا بچی کا ذکر, کیونکہ یہ مسائل بھی اس بچی کے زیادہ ہیں. جو بچی کوفہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہے, نہ جانے کس طرح اس کے رخساروں کے رنگ بدلتے رہے. ہاں سردار محترم, جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے نا کسی کا, تو جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں. بیٹیاں جنازے پہ روتی ہیں, باپ کے جنازے پہ روتی ہیں, اور بڑے پیار سے پھر بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے, بیٹا سر ہوتا ہے, اور پھر پورا جل جو ہے وہ باپ کو دفنا دیا جاتا ہے تاکہ غم ختم ہو جائے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں پر پیار سے نہیں ہٹایا گیا جنازے سے, یہاں تماچے لگے ہیں, یہاں نیزے لگے ہیں, یہاں گوشوارے چلے ہیں, یہاں دامنوں کو آگ لگی ہے, یہاں پیار سے نہیں ہٹایا گیا. ہاں دادا, وہ بچی جو باپ کے سینے میں سوتی تھی, اب وہ بچی بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بچوں کو جمع کر رہی تھی, گر رہی تھی, مجھے ایک بچی نظر نہیں آ رہی. میں نے مکتب میں دیکھا ایک سر بریدہ لاشے پر بچی سو رہی ہے. کہنا کتنا آسان ہے سر بریدہ لاشا, اور وہ بچی کس طرح اپنے باپ کے بدن پر سو رہی ہوگی یہ تو خدا جانتا ہے. بی بی نے بچی کو ڈایا, بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سو رہی. کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ ہے, یہ تو سر بھی نہیں ہے. کہا میں مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی تو یہ دو ہاتھ بلند ہوئے. کہا الیہ الیہ, ارے میری بیٹی آ جا میرے پاس آ جا. ہاں اب دیکھیں نا, یہ بچی باپ کے سینے میں سوتی ہے, باپ کو پہچانتی ہے. مگر 11 محرم کو کیا ہوا, اب ایک ہی دن گزرا تھا, کیا ہوا 11 محرم کو جب یہ کاروان مقتل سے گزرا نا, تو جو اس سر بریدہ لاشے کی کیفیت تھی جسے امام سجاد برداشت نہیں کر پائے, بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا کہ بھئی امام سجاد کی روح پرواز نہ کر جائے بابا کے حال کو دیکھ کر. اب کیسی حالت ہے, وہ بچی جو سینے پہ سوتی ہے نا, وہ پھوپھی سے پوچھ رہی, پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے, کیا ہو گیا, کہاں خاک میں گلتیدہ ہے, با बदन पर घोड़ों की टापे इतनी है, बदन इतना जिमना चूर है, बदन नहीं पहचान रही बच्ची। आजादा ने मोहतरम ये कारवान चल पड़ा, ये चलते चलते ये अजीब मकामात है, अजीब मकामात है। बयान होता है जब ये कूफा में शामिल हुए, कूफा वालों का शोर और गिरिया। बीबी ने कहा खामोश हो जाओ, ये खामोश हो जाए। बीबी ने हम तो सना कर कर खुतबा दिया, फिर बीबी जो है वो अपने भाई के सर से मुखातिब हुई है, गुफ्तगु कर रही है। अचानक से गुफ्तगु करते करते देखा ना कि जब छोटी बच्ची बड़ी अजीब सी निगाह से बाबा को देख रही है, तो बीबी ने अपना लहजा तब्दील किया है। कहा मुझसे भाई बात नहीं कर सकते, तो अपनी बेटी से तो बात करो। आदादारन मोहतरम, अब क्या करे, कैसे करे, ये जख्म नहीं भर रहे, ये जख्म ताजे में ताजे हो रहे। जहां जहां मकामात पर ये कारवान बढ़ता है, ये नेजों पे सर साथ साथ चल रहे हैं। अब चाहे न चाहे निगाहें नेजों पर उठ रही है, और फिर वही सब याद आ रहा है। आदादारन मोहतरम, यही मकाम चलते चलते बस आखिरी मंजिल है, और आपने गिरिया किया। खुदा आपके गिरिए को कबूल करवाए, इसका अजर खुदा अपनी बारगाह से आपको दे। हजरत सैयदा आपकी गिरिया का अजर दे। बस चंद जुमले चंद मराए और आपसे तमाशे दुआ। आजादार मोहतरम, ये कारवां लुटता लुटाता किसी हालत में बहरहाल शाम तक पहुंच गया। मसाइब आप सुनते रहेंगे अभी 2 महीने तक। हाँ, मगर बच्ची है, बच्ची जैसे ही जिंदान में गई है, बच्ची बाबा बाबा कर रही है, यजीद तक आवाज आई कि शोर कैसा। कहा बच्ची है जो बाबा बाबा कर रही है। अब आप खुद सोचिए ना, जब आपका बच्चा क्रिया कर रहा हो तो आप उसको क्या देते हैं? कोई खाने की चीज देते हैं? कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे उसका दिल बहल जाए? जिनकी बेटियां हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। अब यजीद कह रहा है हाँ जाओ दे दो। क्या आया? अब एक दस्त आया, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है। अब जब बच्ची ने दस्त को कपड़े को हटाया ना, तो क्या देगा? सर बुरीदा, वो कटा हुआ सर है। अब बच्ची ने जो इतने अरसे के बाद बाबा के सर को देखा ना, अब बाबा के सर से गुफ्तगु कर रही है। क्या कह रही है? बाबा मतलब अजी आप कहाँ थे जब खेमों को आग लगी है? बाबा आप कहाँ थे जब मुशवारे छिले? बाबा आप कहाँ थे जब तमाचे लगे? अब ये कह रही है। मकातिल बयान करते हैं, बच्ची ने बातें करते करते सर को उठाया और उस बुरीदा सर के होठों को अपने होठों से लगाया। अचानक से जिंदान में खामोशी हो गई। बीबी ज़ैनब समझी होगी कि शायद बच्ची सो गई है, मगर जाकर क्या देखा, एक तरफ सर है एक तरफ बच्ची है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उसी कुर्ते में उस गरीब इमाम ने, उस बीमार इमाम ने अपनी बहन को जिंदान में दफना दिया।
جہاں بھی سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بھی ان کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، جرم ہے، جماعتیں ہیں، ٹرسٹ ہے، جوان ہے، اسکاؤٹ ہے، جو شخص بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، سیکورٹی والے، پولیس ہے، رینجرز ہے، جو بھی اپنا حصہ جس طرح ڈال رہا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ میں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ و زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو، دشمنان شیعہ نے حیدر برار کو، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ہدایت سے نابود فرما۔ جو بھی مسلم جہاں جہاں اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ان میں کشمیر میں، سب کو آزادی عطا فرما۔ پروردگار
बहुत सारे लोग मरीज हैं उन्होंने कहा है, लेकिन हाजिर के अंदर भी मरीज होंगे, आपके रिश्तेदार भी मरीज होंगे, और अधिकार हम सबको बीमार कर बला के सबके शिफाए कामल और आजिल आता हो, और अधिकार हमारे जवानों को इस तरीके पर सीरत पर चलने की तौफीक अता हो, हमें वक्त के इमाम के लिए अपनी जो जो शरायतें हैं उनको इस्तेमाल करने की तौफीक अता हो, और अधिकार हमारे मुल्क पाकिस्तान को इज्जत और इस्तेहकाम अता हो, इसके दुश्मनों को नेश पर नाबूद फरमा, अल्लाह मरजुना ज़्यादा हुसैन फ़िल दुनिया व सफ़ात और फ़िल आख़िरा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।